رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أجرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وأجر الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں, دین کے جو کام ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے نہیں ہوتے, وہ تو سمجھنے کے ہوتے ہیں. ہماری عادت ہے دیکھنا یا دیکھنا, تو کوئی جنگل سے کوئی جانور آ گیا ہو یا کوئی تماشا دکھانے والا آیا ہو تو وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ جنگل سے ہاتھی آیا ہے, جنگل سے ریش آیا ہے, تو وہاں دیکھنے جانا ہے اس کو. یا کوئی تماشا والا آیا ہے تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں. دین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, تماشے نہیں ہوتے, طلب ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے. جیسے بازاروں میں لوگ جاتے ہیں تو کمائیوں کی طلب کے ساتھ جاتے ہیں, یا اسے بازار دیکھنے نہیں جاتے ہو, چلو بازار دیکھے دکان دیکھے, بلکہ وہ اپنی کمائیوں کی طلب کے ساتھ جاتے ہیں کہ کمانا ہے, اور کمانا بھی ہے جمع بھی کرنا ہے. تو ایسے یہاں بھی ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں اس کی طلب, اس کے سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر اس کی طلب نہیں ہوگی, اسے سمجھنے کی کوشش, تو یہ بھی تماشا ہو کے رہ جائے گا کہ بہت بڑا اجتماع ہوا تھا, ایسی باتیں کریں گے پھر وہ بھی بھول جائیں گے. تو یہاں تماشا نہیں ہوتا بلکہ یہاں طلب ہوتی ہے. دیکھنے کے لیے نہیں جاتے, سمجھنے کے لیے جاتے ہیں. سمجھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا بتایا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, اور ہماری کیا ذمہ داری ہے, یہ سمجھنا ہے. اس کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں اور مجمع کو جمع کیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بنایا ہے اپنا دین. دین ہے وہ زندگی کا مقصد ہے, اور دنیا جو ہے وہ زندگی کی ضرورت ہے. ہاں, دنیا زندگی کی ضرورت ہے. ضرورت کا تعلق موت تک ہوتا ہے, موت پر ساری ضرورتوں کا سلسلہ ختم. جتنی چیزیں ضرورت سے تعلق رکھتی ہے وہ موت پر ختم ہو جاتی ہے, موت تک اس کا تعلق ہے. دین کا تعلق وہ باعتبار مقصد کے ہے کہ دین زندگی کا مقصد ہے, اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے اس کے, اس لیے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا دین کا, بلکہ لائن بدل جائے گی کہ موت سے پہلے دین کا سلسلہ یہ ہے کہ اپنے دین کو آباد کرو, اپنا دین قائم کرو, اپنے آپ کو دین پر قائم کرو. یہ موت سے پہلے, موت کے بعد آدمی دیکھے گا میں نے کتنا کیا اور کتنا میں نے چھوڑا, کتنا میں نے کھویا, یہ موت کے بعد. تو موت سے پہلے ذمہ داریاں ہیں اور موت کے بعد اس کا نتیجہ ہے. نبیوں کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے, کیونکہ ضرورتیں تو سب سمجھے ہوئے ہیں. ضرورتیں آدمی سمجھتا ہی رہتا ہے, اس کی بڑھتی ہی رہتی ہے ضرورتیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو چیز زندگی کا مقصد ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ تم کو کیوں پیدا کیا ہے. تو جو پیدا کرے گا وہ پیدا کرنے کا مقصد بتا لے گا. جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کا مقصد بتاتا ہے کہ یہ چیز اس لیے بنی ہے. دوا بنانے والے دوا کا مقصد بتاتا ہے کہ یہ دوا آنکھوں کی ہے, یہ دوا کانوں کی ہے, یہ دوا پیٹ کی ہے, اس کے پیچھے استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالی کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو دین دیا ہے. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں آگے کیا ہے. لوگ آپ کو اس کام کی نسبت سے پہچانتے ہیں کہ جماعت کے لوگ ہیں, جماعت کے لوگ ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ پرانے لوگ ہیں. یہ نسبتیں قائم ہوتی ہیں کام کرنے کی وجہ سے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور دین کے تمام کاموں کو شکر کے مزاج سے کرنا چاہیے. تمام نبیوں نے دین کے کاموں کو شکر کے مزاج سے کیا کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہم کو نوازا ہے, تو ہم کو اللہ کے کام میں آگے رہنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے. کہ نبیوں نے دین کے کاموں کو شکر کے مزاج سے کیا. افلا کون عبدن شکورا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ کو ایسا دیا ہے, ایسا دیا ہے, ایسا دیا ہے, ایسا بنایا ہے, تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے صحیح طریقہ کہ ہم دین کے کاموں کو اللہ کے شکر کے مزاج سے کریں. بوجھ سے نہیں یا جان بچانے کے ذہن سے نہیں, بلکہ شکر کے مزاج سے کریں کہ مجھ کو اللہ نے نوازا ہے, مجھ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے, تو میں اس کو کروں اور اس میں آگے ہوں. دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سبقت اور آگے بڑھنا پسند ہے, سستی پسند نہیں ہے. کہ کوئی سستی نہ کرے دین کے کام میں, سستی نہ کرے. سستی بلا ہے کہ سستی کا نتیجہ محرومی ہوتا ہے. کہ آدمی سستی کرے تو وہ محروم ہوتا ہے. سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی یہ نہیں کیا پلنگ پر پڑا رہے, رنگڑایا لیتا رہے, اس کو سستی نہیں کہتے. سستی کا مطلب یہ لکھا ہے کہ کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری پورا کرنے کی طاقت بھی ہے, موقع بھی ہے, پھر بھی نہ کرے, اس کو سست کہتے ہیں. کہ کام ہے, ذمہ داری ہے, اس کا موقع ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر بھی نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں سست. اسے سست کہتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے, موقع ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر بھی نہیں کرتے. جیسے پہلی سب نماز پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھتے, پھر کیا رکاوٹ ہے؟ یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی منع نہیں کرتا کہ مت آؤ, انتظار سے نماز پڑھو, انتظار سے نماز پڑھو, نہیں پڑھتے, کوئی منع کرتا ہے کہ بیس کے پہلے مت آؤ؟ اس کو سستی کہتے ہیں. ایک کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کا موقع ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ابھی بھی نہیں کرتے, اسے سستی کہتے ہیں. سمجھ میں یہ بات. سستی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ محرومی ہوتی ہے. آدمی اپنے سستی کی وجہ سے محروم رہتا ہے, موقع اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس لیے کام کرنے والوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ کام میں سستی کرے. دوسرا کہ کام میں تصویف منع ہے. تصویف کے معنی یہ ہے کہ ابھی نہیں, بعد میں کریں گے, آج نہیں کل کریں گے, رمضان کے بعد کریں گے, عید کے بعد کریں گے, حج کے بعد کریں گے, اس کو تصویف کہیں گے. یہ بھی شیطان سکھاتا ہے, دین کے کاموں میں بھی سکھاتا ہے, دوسرے اور بندوں کے کاموں میں بھی سکھاتا ہے. تصویر ابھی نہیں بعد میں، آج نہیں کل، اسی کا حق ہے، میں اس کا حق دے دو، یہ دیں گے تو کھا کے مر گئے دیں گے، اور نہیں دیتے تو مر جاتے. سمجھ میں بات، اس کو تصویر کہتے ہیں. یہ چیزیں شیطان سہلاتا ہے کہ ابھی عید کے بعد جائیں گے جماعت میں، رمضان آ رہا ہے، شادی ہونے والی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے کسی کا حق ہے، کسی کا پہ مال باقی ہے، پیسے باقی ہے، دینے کی طاقت بھی ہے، وہ دیتی نہیں ہے، دیتے نہیں ہیں، یہ دیں گے کھا کے لوگ کھا کے مر گئے ہیں. اس کو تصویر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. یہ اب علماء نے لکھا ہے کہ اکثر دوزخ میں جانے والی یہی قسم ہوتی ہے، کہ شیطان ان کو یہ سکھاتا ہے، عبادتوں میں بھی، دوسروں کے حقوق میں بھی، دین کی دعوت میں بھی، کہ ابھی نہیں بعد میں. اکثر اہل النار اہل التصویر، اکثر دوزخ میں جانے والے ہی لوگ ہوتے ہیں، کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. وہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، زندگی باقی رہتی ہے، موقع چلا جاتا ہے، بعد مرتبہ زندگی میں موت ہی آ گئی. تو دونوں باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. یہ نبیوں کی صفتیں ہم کو بتائی ہے، کیونکہ ہمارے جنم نبیوں کا کام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. خالی چلنے پھرنا کافی نہیں ہے، خالی چلنا پھرنا کسی کام میں بھی کافی نہیں ہے. لوگ بازار تک جائیں آئیں تو کمائیں گے کہ بازار جاؤ بازار آؤ، بازار جاؤ بازار آؤ، ہوگی کمائی؟ بولو کہ نہیں ہوگی؟ کہ بازار جانا بھی ضروری ہے، پھر بازار میں جو کچھ کرنا ہے اس کا سیکھنا کرنا ضروری ہے. جب اس کو سیکھ کر کریں گے تو بازار کا نفع ہوگا.
بند کرو بولو،
سیکھا نہیں ہے یا سیکھا ہے اور کیا نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے اپنے اندر اس کام کی سمجھ پیدا کرنی ہے. جیسے دنیا کے کاموں کو سمجھ کر کرتے ہیں، یا بے سمجھے کرتے ہیں. کوئی سمجھ میں نہیں آتے تو ہر لائن کے سمجھنے والوں کے پاس جاتے ہیں. سرکاری کام آیا تو وکیلوں کے پاس جائیں گے، اس کا کیا کرنا ہے، ہمارا یہ ہو گیا ہے. ہاں، وکیل پیسے لے گا اور سمجھائے گا، پیسے نہیں سمجھائے گا. وہ کیوں؟ کہ اس نے پیسے دے کے پڑھا ہے، اس نے پیسے دے کے ڈگری لی ہے، تو وہ آپ کو مفت نہیں بتاوے گا، اس کی فیس ہے. جی ہاں، تو لوگ جاتے ہیں پیسے دے کے سمجھتے ہیں. پہلی بار کیوں کہ سمجھنا ضروری ہے، اگر سمجھے کام کیسے چلے گا؟ ایسے میرے دوستوں، دین کے کاموں کو سمجھنا ضروری ہے. بغیر سمجھے بڑے بن گئے، یہ کافی نہیں ہے کہ بغیر سمجھے بڑے بن گئے، بغیر سمجھے آگے چلے گئے، یہ کافی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فرماتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار بنائیں. لوگ آپ کو ذمہ دار بنائیں تو اس سے پہلے دین کی سمجھ پیدا کرو، تاکہ وہ ذمہ داری صحیح ہو جائے. سمجھ نہیں بات، نہیں تو رواج ہو جائے گا. رواج ہے، ریواج پر نجات نہیں ملتی اور ریواج پر مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا. مقصد تو حاصل ہوتا ہے جب کام کی باتوں کو سیکھ لیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں اس علاقے میں آگے کیا ہے, آپ اس کام کو اچھی طرح سمجھیں, اللہ کے راستے میں نکل کر بھی سمجھیں, ایک دوسرے کی معاملت کر کے بھی سمجھیں اور اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے ساتھ رہ کر کے بھی سمجھیں تاکہ غلط نہ ہو جائے. غلط نہ ہو, صرف آنا جانا کافی نہیں ہے جماعتوں میں, وہ تو آنا جانا مدرسے کے طور پر ہے, جیسے مدرسے میں آنا جانا ہوگا تاکہ سیکھے. ایسے یہاں بھی ہے کہ یہ کام ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے, یہ کام چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ سیکھ کر آؤ, سیکھا کر آؤ, سیکھنے سکھانے کی دعوت دے کر آؤ, یہ ہے تاکہ اس کام کی ترقی ہو. سیکھے بغیر جو بھی کام ہوگا وہ غلط ہوگا, سیکھے بغیر کوئی بھی کام کرے گا تو وہ غلط ہوگا. اسے دین دنیا کے کاموں کو لوگ سیکھ کر کرتے ہیں اور دین کے کاموں کو دیکھ کر کرتے ہیں. اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ وضو کرنے بیٹھ گئے, اس کو نماز پڑھے تو کہا جو نماز پڑھے کھڑے ہو گئے. دیکھ دیکھ کر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, سیکھ کر کرنے کی بات نہیں ہے. حج میں بھی جائیں گے تو دیکھا دیکھی کریں گے, حج سیکھ کر نہیں جاتے, حج سیکھ کر نہیں جاتے, دیکھا دیکھے کریں گے وہاں جانے, جو لوگ کرے وہ کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ دعوت کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا, پھر زمانہ اسلام ہوا. کیا مطلب ہے کہ آپ نے جہالت ختم کر دی, تعلیم دے کر کے لوگوں کو دعوت بھی دی اور جب دعوت قبول ہوئی تو تعلیم دی. ایسے ہمارے کام میں بھی ہے کہ دعوت بھی دیں گے, پھر جو دعوت کریں گے ان کی تعلیم ہوگی, ان کو سمجھایا جائے گا, وہ سمجھے گا, پھر وہ دوسرے کے ساتھ کرے گا. دعوت اور تعلیم یہ دونوں نبیوں کے خاص کام ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی بنائے اللہ نے آپ کو مبلغ بنایا ہے, معلم بنایا ہے. ہمارے کام میں بھی یہی ہے کہ ہم اس کام کو سمجھیں اور سیکھیں. نکلنا سیکھنے سکھانے کے لیے ہے, نکلنے سے سیکھنا سکھانا حاصل ہوگا کہ اپنے سے نہ جاننے والوں, اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے ساتھ جانا اور پھر اپنے سے نہ جاننے والوں کے پاس جانا. اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے ساتھ جائیں گے تو سیکھیں گے, پھر ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں تو ان کو سکھائیں گے. یہ مقصد ہے کام کا. اس سے کام صحیح روپ پر آئے گا کہ سیکھتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں, سیکھنے سکھانے کی دعوت دیتے ہیں. یہ تو اصلی کام ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ استقامت پیدا کرنا. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام پر اور دین کے کام پر قائم رہو, کبھی کرے کبھی نہ کرے یہ نہیں, قائم رہو اس پر. جیسے تعمیر پہ ہوتی ہے تو اینٹ پلی اینٹ پلی اینٹ پلی یہاں تک کہ پورا ہو. ایسے کرتے ہیں, پہلے نقشہ بنائیں گے پھر اینٹ پلی اینٹ پلی پھر مکان تیار ہو جائے گا. تو یہاں چنائی کرے وہاں چنائی نہ کرے, وہاں کرے یہاں, تو یہ مکان تیار ہوا, اس میں وہ رہے گا. کیوں کہ اس کو بنایا ہی نہیں ہے پورا. ایسے دین کے کاموں کو کبھی کرے کبھی نہ کرے, کبھی تھوڑا کرے کبھی زیادہ کرے, اس سے دین نہیں بنتا, بلکہ دین استقامت کے ساتھ بنتا ہے, پابندی کے ساتھ. اس لیے پڑھی نہیں پڑھی, جتنا نقشہ ہے اتنی تعمیر ہوگی, تو وہ اس میں رہے گا, اس کے بچے رہیں گے. جی ہاں, ایسے ہی دین کے کاموں کو ایک استقامت کے ساتھ کرنا ہے کہ کوئی عمل کبھی نہ چھوٹے. ہاں عذر ہے, بیماری ہے, سفر ہے, وہ الگ بات ہے, ورنہ جہاں تک ہو کہ اپنے کاموں کو لگاتار پابندی کے ساتھ کرے, عبادت کو بھی کام کرے, دعوت کے کام کو بھی کرے, پابندی کے ساتھ اسے ہوگی تعمیر. اسے کیا ہوگی؟ کہ کہاں ہوگی تعمیر؟ کہ جنت میں. عمل اوپر جاتے ہیں روز, اسے جنت بنتی ہے. جیسے مٹیریل لاوے تو مکان بنے گا, مٹیریل دے گے تو مکان بنے گا. کیوں بھائی؟ لوہار, سیمنٹ, کاریگر بنتے ہیں تعمیر. ایسے میرے دوستوں, جب پابندی کے ساتھ عمل کریں گے تو یہ عمل اوپر جائیں گے اور تعمیر ہوگی, جنت بنائیں گے. کہ آدمی کے عمل سے جنت بھی بنتی ہے, آدمی کے عمل سے جہنم بھی بنتی ہے. جی ہاں, آدمی کے عمل سے جنت بنے گی, اس کے عمل سے جہنم بنے گی. جی ہاں, اس لیے اپنے آپ کو میرے دوستو ایک تو استقامت کے ساتھ چلانا ہے, پابندی کے ساتھ, چاہے تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند عمل پسند ہے جس کو بندہ پابندی سے کرے, تو وہ اللہ کو پسند ہے, تھوڑا ہی ہو. لیکن جس کام کو شروع کیا کہ اس کو آخر تک لے گئے, تو ایک تو ہمارے کام میں استقامت ہے, عبادت میں بھی استقامت, نماز, روزہ, زکات, ذکر, تلاوت, اس میں بھی استقامت روز کرے. کیونکہ عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے, اس کو عمل کہتے ہیں. عمل کے معنی کام. آپ اپنے کام پر جاتے ہیں, نوکری پر جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ کام پر جاتے ہیں. کام پر جاتا ہوں, وہ کام تو روز کرتا ہے. جی ہاں, تو عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے, نفع نقصان کو سامنے رکھ کر. اور یہ نہیں ہے تو کھیل ہے, کبھی کرے کبھی نہ کرے تو یہ کھیل بنایا ہے. جیسے کھلاڑی کبھی کھیلتا ہے, کبھی جی نہیں جاتا تو نہیں کھیلتا, کبھی تو نہیں کھیلتا تو کھیلو. تو کہتے ہیں اپنے دین کو کھیل نہ بناؤ, اپنے دین کو کھیل نہ بناؤ, اپنے دین کو مقصد بناؤ. یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کے سامنے اس کا دین انسانی شکل میں آئے گا, قبر میں. قبر میں ملنے والا ایک آدمی کو دیکھے گا بہت خوبصورت اور بہت اچھا, اور اس کے ساتھ جی لگتا ہے ملنے والے کا. تو پوچھے تو آپ کون ہو؟ آپ بہت اچھے لگتے ہو, میرا جی لگتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ آپ کو رحمت میں نہ پہنچاؤں. سمجھ میں ہی نہیں بات. اور ایک آدمی ہے کہ وہ قبر میں کسی آدمی کو دیکھتا ہے جیسے وہ گھبراتا ہے, اس کی صورت سے, اس کی شکل سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو پوچھا آپ کون ہو؟ مجھے آپ سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں آپ کا برا عمل. جی ہاں, ایک شکل دی جائے گی. جی ہاں, ایک شکل دی جائے گی, اس کو قرین کہتے ہیں, بے سر قرین, برا ساتھی. کہ برا عمل برا ساتھی. تو اس لیے میرے بھائیوں, استقامت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ وہ عمل قائم ہو جائے پورا. تو ہماری زندگی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں, پابندی سے کریں. اللہ تعالیٰ نے پابند ہونے کا حکم نبی کو بھی دیا ہے اور امت کو بھی دیا ہے. یہ نبی بھی اپنے کام پر پابند رہو, حالانکہ نبی تو ہے ہی پابند, وہ تو اسی کام کے لیے آیا ہے. تو بھی پابندی کا حکم دیا ہے, بس تپن کما امرتا ومن تابا کا. اے نبی, آپ دین کے کام پر قائم رہو, آپ بھی قائم رہو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی. تو ایمان والوں کو بھی پابندی کا حکم دیا ہے, نبی کو بھی پابندی کا حکم دیا ہے. اس لیے اپنے اندر پیدا یہ بات پیدا کر دی. ہمیں کوئی گروپ نہیں بنانا ہے, تبلیغی جماعت گروپ کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تو امت کا کام ہے, پوری امت یہ کام کرے گی اور پابندی کے ساتھ کرے گی. عبادت میں بھی پابندی کرے, دعوت کے کام میں بھی پابندی کرے, تو وہ عمل زندہ ہوگا اور عبادت کا اثر ہوگا. جی ہاں, یہ اپنے اندر پابندی کے اس کا ایک حکم ہے. استقامت کا تعلق ہر آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں آدمی پابند رہے. ہاں, دو کام ہے, ایک استقامت ایک نصرت. ایک استقامت اور ایک نصرت. استقامت کا تعلق ہر آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو اپنے اجتماعی انفرادی کاموں کا پابند بناوے. نمازیں بھی پابندی سے پڑھے, نماز پابندی سے پڑھے. ہماری نماز پابندی سے ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, ہم ان کو نماز کے لیے لاتے ہیں, مسجد میں لاتے ہیں. تو ہماری نماز اونچی ہونی چاہیے, ہماری نماز اونچی ہونی چاہیے. ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, ایسا نہیں کہ وہ تو آگے بڑھ جائیں ہم پیچھے ہو جائیں. جی ہاں, تو اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنائے, انفرادی کاموں اعمال کا بھی اجتماعی اعمال کا بھی, اور جتنی طاقت ہے اتنا کام کرے, طاقت سے اوپر نہ جائے. جتنی طاقت ہے اتنا تو کرے, کیونکہ طاقت ہے اور نہ کرے اس کو سستی کہتے ہیں. سستی منع ہے جیسے میں نے کہا, تو جتنی طاقت ہے اتنا تو کرنا ضروری ہے. علیکم بما تطیقون, حکم ہے کہ جتنی تمہارے نا طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو. اپنی طاقت لگانا, طاقت کے مطابق اپنے کام میں اپنے آپ کو لگانا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اور امانتداری کے ساتھ رہنا, اللہ جانتا ہے کتنی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی طاقت ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا اس کو استقامت کہتے ہیں. کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو تاکہ کوئی عمل فوت نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے آنے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. کیا کرو؟ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. کہ خیر کے کام ہمارے لیے عادت میں آ گئے, جب عادت میں آ گئے تو آسان ہو جاتے کہ بھائی میں تو اس کا عادی ہوں. تو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. اللہ کے راستے میں اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ یہ خیر کے کاموں کے عادی بن جائیں. 40 روز تک ایک کام کرے گا تو عادت ہو جائے گی, 4 مہینے تک ایک کام کرے گا تو عادت ہو جائے گی. جی ہاں, تو دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے. دین پہلے عادت میں آئے گا. بچے سے نماز پڑھواتے ہیں 7 سال کے بچے سے تاکہ وہ عادت پڑے, اس کو نماز کا عادی ہو گیا, کیونکہ 7 سال سے پڑھتا ہے تو عادی ہو گیا. اب جب بالغ ہوگا تو یہ عادت عبادت ہو جائے گی, اب خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھے گا. پہلے ماں باپ کے کہنے سے پڑھ رہا تھا, تو عادت کو عبادت بنانا. جسے فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کی عادی بناؤ تاکہ یہ مشکل نہ پڑے. ہاں, یہ مشکل نہ پڑے, عادی بناؤ اپنے آپ کو, روز کرے. عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے, اس کو عمل کہتے ہیں. روز نہ کرے تو وہ کھیل ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں, اس لیے ایک تو اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ کہ جو مال اللہ نے دیا ہے, جو اولاد اللہ نے دی ہے, جو حیات اللہ نے دی ہے, تندرستی اللہ نے دی ہے, یہ چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ہماری نہیں ہے، تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھاتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا، اولاد بھی ہماری، جائیداد بھی ہماری ہی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی. زمینوں کا، آسمانوں کا اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تم کیسے مالک ہو گئے؟ تو مالک ہو تو چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ مالک چھوڑ کے جاتا ہے؟ ابھی آپ سامان کے ساتھ جائیں گے نا، کیوں کہ آپ اپنے سامان کے مالک ہو. جب یہ اجتماع ختم ہو اپنا سامان لے کر جائیں گے، کیوں؟ اس مالک ہیں آپ، تو مالک ہوتا ہو تو لے جاتا ہے، اور دنیا سے آپ کو لے نہیں جاتے، کیوں کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو مالک کون ہے؟ کہ اللہ ہے. پھر آپ کون ہے؟ کہ ہم کو امانت دی ہے، ہم کو امانت دی ہے کہ یہ امانت لو، فائدہ اٹھاؤ، اور پھر تم کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے. ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. لوگ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کرو میرے اولاد نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد کر رہے ہیں، مگر یہ اولاد امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے کہ اولاد کو صحیح راستے پر ڈالیں گے. ہاں، اولاد کو کمانے والے نہیں بنائیں گے، ہماری اولاد کماوے، کہاں کمانے بھی لیکن دیندار بن کے کماوے، خود بھی دیندار بنے اور کمائے، اولاد بھی دیندار بنے اور کمائے. کمانا منع نہیں ہے لیکن بے دینی کے ساتھ نہیں. امانت کا یہ مطلب ہے کہ جو اصلی کام ہے اس کو کوئی نہ چھوڑے. اصلی کام دین ہے، اصلی کام دین کہ وہ دین ہے. تو اپنے آپ کو دیندار بنانا اور ساری ضرورتیں دین کے ساتھ پوری کرنا یہ کام ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کا پابند بنایا. پھر یہ دینداری ہر جگہ چلے گی، عبادت کرے تو دینداری کے ساتھ، کاروبار کرے تو دینداری کے ساتھ، شادی کرے تو دینداری کے ساتھ، یہ سب میں چلے گی. جی ہاں، بغیر دین کے کوئی کام نہیں. اس لیے ایک چیز پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اندر استقامت آ جائے، اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنے دین کے پابند ہو جائیں، جو فرض ہے اس کو ادا کرنے والے بنے. نماز، روزہ، زکات، حج، حلال کمانا، یہ سب فرض ہے، یہ سب فرض ہے. تو استقامت میں یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کو ادا کریں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے الگ رہے، اس سے الگ رہے. حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار. جی ہاں، چاہے وہ زیادہ نفل نہیں پڑتا، زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن حرام سے بچا ہوا تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار. پھر تقل محارم تقل عابد الناس، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے تم الگ رہو، پھر تم سب سے بڑی بڑا عبادت گزارو. تو ایمان کی محنت کرنے سے ایمان میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچا لیتا ہے، حدائث پر قائم کر دیتا ہے ایمان. ایمان میں جب طاقت آئے گی تو وہ ایمان حرام سے بچائے گا، اور وہ ایمان فرائض پر کھڑا کرے گا. یہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، یہ تو ہم کریں گے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے بھی ہم بھی کریں گے. ایمان کی طاقت اسے پیدا کرنی ہے، اللہ کے راستے میں پھریں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کے تقاضوں پر چلیں گے اور اعمال کی پابندی کریں گے تو یہ طاقت پیدا ہوگی. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور یہ طاقت پیدا کرنا ضروری ہے کہ آدمی دین کے کاموں کو ایمان کی طاقت سے کرے گا، دنیا کے کاموں کو بدن کی طاقت سے کرے گا، دنیا کے کام بدن کی طاقت سے ہوں گے، اگر بدن بیمار ہے تو دنیا کے کام نہیں ہوں گے. تو چلا دنیا کے کام بدن کی طاقتوں سے ہوتے ہیں، اس لیے دین کے کام ایمان کی طاقت سے ہوں گے. ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام چھوٹ جائے گا، جب تک ایمان میں طاقت نہ آئے حرام نہیں چھوٹے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو ایک دم حرام نہیں کہا، بلکہ لوگ شراب بھی پیتے تھے اور نماز پڑھنے آتے تھے، ہاں تو بلکہ تو ان کو کہا کہ جب تم نے شراب پی ہو تو نماز میں مت آنا، نشے میں. یہ نہیں کہا کہ نماز شراب مت پیو، کیونکہ ان کے شراب چھوڑنے کی ابھی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. شراب چھوٹتی ہے، حرام چیز چھوٹتی ہے ایمان کی طاقت سے. پھر جب ان میں ایمان کی طاقت آئی تو پھر کہا اب اس کو چھوڑو، اسے دور رہو. تو ایمان کی طاقت ایمان کی محنت سے پیدا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ایمان کی محنت سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری محنت مولانا اعجاز صاحب فرماتے تھے کہ ایمان کی تحریک ہے، ایمان کی محنت ہے، یہ ایمان کی محنت ہے. اس میں نکلنے سے اور کام کرنے سے ایمان میں طاقت آتی ہے، پھر ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، حرام چھوٹ جاتا ہے، فرائض ادا ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے اس کام سے. اس کام میں بڑی طاقت ہے، اس کام میں بڑی طاقت ہے. ہاں محبت الفت بھی پیدا کرتا ہے یہ کام، جی ہاں یہ کام محبت اور الفت بھی پیدا کرتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے، ان میں بڑی طاقت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک تو اس کام اپنے آپ کو اس کام میں استقامت پیدا کرے گا، ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کرے. دوسرا کام ہمارا نصرت ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنے، اپنے دین کے مددگار بنے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار رہو. یہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. سمجھ میں نہیں ہے، جیسے تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکات دینے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، ایسے تمام مسلمانوں کو اپنے دین کی مدد میں رہنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. سمجھ میں آئی بات؟ دین کی مدد کرنے کے لیے دین کی محنت ہی ہے کہ جب دین کی محنت کرو گے تو دین کی مدد ہوگی، یعنی ایسے ماحول بنے گا کہ لوگ دین پر آئیں گے. ایک نقل و حرکت بھی ہے، کیا دیا ہے؟ نقل و حرکت کہ جماعتیں بنا بنا کر کے اللہ کے راستے میں نکلو اور علم و ذکر کے ساتھ چلو. اس کے ساتھ علم و ذکر، علم و ذکر کے بغیر دین نہیں ہے. علم یہ تو جہالت ہے اور ذکر نہیں یہ تو غفلت ہے، تو جہالت غفلت سے تھوڑا دین بنے گا، بنے گا جہالت غفلت سے. تو جہالت کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم آیا اور غفلت کو ختم کرنے کے لیے ذکر آیا. تو علم و ذکر کے ساتھ چلو، یعنی سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے. فضائل کو سیکھو، فضائل کو سناؤ، فضائل کو سیکھو اور فضائل کو سناؤ تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. جی ہاں، اس لیے کہ فضائل کا علم سیکھو سب سے پہلے تاکہ دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے. ہم لوگ شروع میں جب جانتے تھے بمبئی سے ہم کو تبلیغ ملی ہے ہمارے علاقے کو، تو وہ آتے تھے ہمارے علاقے میں اور ہم بمبئی جاتے تھے. تو اس زمانے پرانے ساتھی ہوتے تھے، دہلی سے بھی آتے تھے، تو کہتے ہیں فضائل کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. کہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل کی کتابیں اپنے حلقوں میں پڑھو. جیسے پڑھتے ہیں جماعتیں بنا بنا کر کے مسجدوں میں، گھروں میں، سفروں میں فضائل پڑھے جاتے ہیں حلقے بنا بنا کر، کہ حلقوں میں پڑھو. دوسرا کہ ذاتی طور پر بھی پڑھو، اکیلے اکیلے بھی فضائل کا مطالعہ کرو، اکیلے اکیلے بھی پڑھو، حلقوں میں بھی پڑھو. جب حلقوں میں پڑھو گے تو اس سے ماحول بنے گا. اکیلے پڑھو گے تو وہ چیزیں یاد آ جائے گی, یاد میں آ جائے گی. ہاں یاد میں آ جائے گی. جیسے آج بلا ہے موبائل کی بلا ہے, اس سے بہت غلط چیزیں لوگوں کو یاد ہو گئی. ہاں بہت کیوں کہ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے تھے فضائل کو روزانہ اکیلے اکیلے بھی پڑھو تو تمہارا دل اس سے متاثر ہوگا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں, رسول یہ فرما رہے ہیں, کہ اکیلے اکیلے پڑھنے سے دل متاثر ہوتا ہے. اور جس سے دل متاثر ہوگا وہ یاد رہے گی. سمجھ نہیں بات. تو فضائل کا طریقہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھو حلقوں میں, اکیلے اکیلے بھی پڑھو. اور دعوت دینے کے لیے نکلو تو فضائل سے دعوت دو. کسے دعوت دو؟ فضائل سے دعوت دو کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مسجد میں آؤ گے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ایک خطامات ہوگی, ایک درجہ بلند ہوگا. مسجد میں جانے والا تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اللہ اس کا اکرام کریں گے. یہ فضائل کہ نماز پڑھو گے کہ روزی میں برکت آئے گی, کہ نماز پڑھو گے کہ علماء ہو جائیں گے, نماز پڑھو گے دعا قبول ہوگی. یہ فضائل ہیں. اپنی دعوت میں فضائل کو چلاؤ. کیا چلاؤ؟ اس لیے کہا فضائل حلقوں میں پڑھو, اکیلے اکیلے بھی پڑھو تو تمہیں یاد ہو جائے گی وہ چیزیں, موقع پر دعوت دو گے. ہاں جیسے بیچنے والا اپنی چیز سناتا ہے, اپنی چیز دکھاتا ہے, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ دعوت ہے اس کی. جی ہاں ایسے ہم کہ ہم اعمال کی دعوت دیتے ہیں تو اعمال کی دعوت دینے کے لیے اعمال کی فضیلت ہونی چاہیے تاکہ شوق پیدا ہو, شوق پیدا ہو, گناہوں سے خوف پیدا ہو. گناہوں سے بچنے کے لیے خوف ضروری ہے اور نیک عمل کرنے کے لیے شوق ضروری ہے. تو وعدہ وعید کی باتیں اس لیے ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ اس کو پڑھو اکیلے بھی اور مجمع میں بھی اور دعوت بھی اسی کے لو تو اس سے ایک مزاج بنے گا. دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے امت میں ایمان کا مزاج بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ایمانی مزاج. ایمانی مزاج مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں دنیا میں. ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے, ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے, ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے. ایک مزاج شیطانی, شیطانی ایک مزاج ہے, شیطان کا ایک مزاج ہے. یہ شیطان کا کیا مزاج ہے؟ کہ نہ اچھا کرے نہ اچھا کرنے دے. ہاں شیطان کا یہ مزاج ہے کہ خود بھی نہیں کرے گا اچھا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے گا. یہ شیطانی مزاج ہے. ایک حیوانی مزاج ہے, جانور کا مزاج. یہ جانور کا کیا مزاج ہے؟ کہ کھانا پینا شہوتیں پوری کرنا خواہشیں لڑنا, یہ جانوروں کا مزاج ہے. تیسرا مزاج ایمانی مزاج ہے. کیا مزاج ہے؟ ایمانی مزاج. کہ اللہ رسول کی باتوں پر یقین کرنا اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی باتوں کا پابند بنانا, یہ اطاعت کرنا, یہ ایمانی مزاج ہے. یہ ایمانی مزاج ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے مسلمانوں میں ایمانی مزاج ہوئے. جیسے صحابہ کا مزاج ایمانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ولکن اللہ احبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. صحابہ سے اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور ایمان تمہیں اپنے دلوں میں بھلا معلوم ہونے لگا. تو ایمان کا یہ مزاج ہے. اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے, دین سے محبت ہو جاتی ہے, دین کے کام اچھے لگتے ہیں. یہ ایمانی مزاج. تو اس کام کے ذریعے سے میرے دوستو ہمارا مزاج ایمانی بنے تاکہ اطاعت کرنا آسان ہو جائے. اصل اطاعت ہے, اصل مذہب میں اطاعت ہے, اللہ کی اس کے رسول کی ذمہ داروں کی اطاعت. اطاعت کرو, اطاعت سے چلو. اطاعت کسی کی؟ اللہ کی. اور کسی کے؟ رسول کی. اور کسی کے؟ اپنے ذمہ داروں کی. گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہیں تو اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے. ایسے ہر لائن کے بڑے ہوتے ہیں, اس کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ گناہ کو نہ کریں وہاں تک ان کی بات نہ کریں. دین کے کاموں میں بھی کہ اپنے ذمہ داروں کی بات ماننا, اطاعت کرنا. اگر اطاعت وجود میں آتی ہے تو ہدایت وجود میں آتی ہے. اطاعت وجود میں نہیں آتی تو ہدایت بھی نہیں ہوتی.
وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، صحیح راستہ ملے گا. اس لیے مزاج اطاعت والا بنانا ہے. نبیوں کا آنا اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ رسول اللہ کے بتانے سے اطاعت پر لوگوں کو لگاوے کہ بھائی میں تو نبی ہوں، دائی ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا خدا ہے، میں اس کے پاس سے آیا ہوں دعوت لے کر تاکہ تم کو اللہ کی اطاعت پر لگاؤں، اللہ کی تابع داری پر لگاؤں. حکموں کو پورا کرنا، سنتوں پر عمل کرنا اور حکموں کو اور سنتوں کو سیکھنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے. یہ اطاعت کہلاتا ہے کہ حکموں پر چلنا اور سنتوں پر چلنا اور ان کو سیکھنا، ان کو سکھانا، ان کی دعوت دینا، یہ اطاعت ہے. تو نبی اطاعت کرانے کے لیے آتا ہے. ہمارے اس کام کا مقصد کچھ نہیں ہے. ہمیں نہ دولت والوں کی دولت چاہیے، نہ حکومت والوں کی حکومت چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے. ہمیں تو اللہ رسول کی بات ماننا سیکھنا ہے. اطاعت، اطاعت ہدایت کا ذریعہ ہے. جب اطاعت زندگی میں آئے گی تو ہدایت ہوگی. دوسرا، اطاعت رحمت کا بھی ذریعہ ہے. کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانا ہو تو بھی اطاعت، ہدایت لانا ہو تو بھی اطاعت. اسے ہمارے مذہب میں اور دین میں اصل اطاعت ہے. اطاعت کرنے والے بنو، اطاعت سے باہر نہ نکلو تو ہدایت پر رہو گے، رحمتوں پر رہو گے. اس لیے مزاج ہمارا اطاعت کا بنے. ہم جو ہمارے بارے میں حکم ہوگا اللہ کا، رسول کا، مشورے کا، ہم اس کو کہیں گے. اپنی الگ لائن نہیں کہ ہم تابع ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے اور دین کے ذمہ داروں کے. اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اپنے ذمہ داروں کی بات مانو. یہ تین ہو گئے. یہ تین طرح کی اطاعت ہوگی، اللہ کی، رسول کی، اپنے ذمہ داروں کی. یہ حکم دیا ہے کہ ذمہ دار جب تک گناہ کی بات نہ کہے وہاں تک اس کی بات مانیں گے. اگر کوئی ذمہ دار گناہ کی بات کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی کی بے اطاعت اللہ کے نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. کوئی اللہ کے نافرمانی کی بات کہے گا تو نہیں مانیں گے، اللہ کی تابع داری کی بات کہے گا تو مانیں گے. تو اپنے اندر اطاعت پیدا کرنی ہے. اطاعت ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور اطاعت اللہ کی رحمتوں کا بھی ذریعہ ہے. اس کام کے ذریعے سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپس میں اطاعت کے ساتھ چلے، مطیع بنے، تابے دار بنے حق کا. کہ حق کے تابے دار بنیں گے تو حق کی طرف رہبری ملے گی. نہیں تو آدمی اپنے نفس کے تابع ہوگا، شیطان کے تابع ہوگا. جی ہاں، اگر یہاں نہیں تو وہاں. یہ قاعدہ ہے دنیا میں، کر کے یہاں نہیں تو پھر وہاں. کہ حق پر نہیں ہے تو باطل پر ہے، صحیح پر نہیں ہے تو غلط پر ہے، اندھیرے اجالے میں نہیں ہے تو پھر اندھیرے میں. یہ طریقہ ہے کہ دونوں میں سے ایک پر رہے گا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو. کہ آدمی اگر اجالے میں نہیں ہوگا تو اندھیرے میں ہوگا، ہے نہیں بات یہ کہ دونوں میں ہوگا اندھیرا اجالا نہیں ہوتا. آدمی حق پر نہیں ہوگا تو باطل پر ہوگا، سچائی پر نہیں ہوگا تو بھی جھوٹ پر ہوگا. دونوں چیزیں کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، باتیں ہیں، سچ ہے، جھوٹ ہے، اجالا ہے، اندھیرا ہے، ہمدردی ہے، حسد ہے. ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک حسد ہوتا ہے. ایک ہمدرد ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کو حسد ہوتا ہے. پڑوسیوں کو اور ساتھ والوں کو حسد ہوتا ہے. تو حسد حرام ہے اور ہمدردی ضروری ہے. تو حسد اور ہمدردی مقابلے میں ہے، اجالا اور اندھیرا مقابلے میں ہے، حق اور باطل مقابلے میں. اگر اس پر نہیں ہوا تو اس پر ہوگا، اس پر نہیں ہوا تو اس پر ہوگا. سمجھ نہیں بات؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ جان کرو، ادھر کے ادھر نہ ہو جاؤ. جو صحیح ہے اس پر رہو، کیونکہ صحیح پر نہیں رہو گے تو پھر غلط پر تو چلے جاؤ گے، چاہو نہ چاہو. اور ماننے پر نہیں رہو گے تو ضد پر رہو گے. ماننے پر نہیں رہو گے تو اپنی ضد پر رہو گے. جو ضد پر رہے گا وہ نامراد ہوگا، और जो मान के चलेगा वो मुराद को पहुंचेगा। तो हर चीज के हमने जोड़े पैदा किए हैं, कहा हमें कुल लिखाइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि हमने हर चीज के जोड़े बनाए हैं कि इधर नहीं होंगे तो इधर हो जाओगे। समझ में आई ना बात? इसलिए आदमी को अल्लाह ने समझ दी है और फिर हिदायत के लिए रसूल भी भेजा है। खाली समझ नहीं दी है, समझ भी दी है और हिदायत के लिए किताब आई, रसूल आया। तो अपने आप को सही समझ के साथ चलाना, अल्लाह और रसूल की हिदायत के मुताबिक चलाना, इससे जिंदगी बनेगी। जिंदगी बनने का क्या मतलब है? कि दिलों में तकवा आएगा, ये याद रखो, दिलों में तकवा और खुदा का खौफ आएगा। इस काम का ये असर है। तो ये काम सही उसूलों से करे, बंदा बनकर के, बड़ा बनकर नहीं, बड़ा बनकर न करे, बंदा बनकर करे, बंदा बनकर करे, तो अंदर खौफ आएगा, तकवा आएगा, तो वो उसको बचाएगा हर शर से, अंदर का खौफ। बड़ा न बने, ये काम बड़ा बनने के लिए नहीं है, बल्कि बंदा बनने के लिए है। कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, हुजूर फरमाते मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। और शैतान ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ आदम से, मैं आदम से अच्छा हूँ, तो वो काम से गया, वो काम से गया। तो ये काम बड़ा बनने के लिए नहीं है, ये काम बंदा बनने के लिए है। कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे मेरा अल्लाह जो कहेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी जान माल का वही मालिक है। जी हाँ, तो अब इस काम को बड़ा बनने के लिए नहीं है, कि ये बंदा बनने के लिए। जो बड़ा बनने के हवस में होगा वो फितने का मुंह देखेगा। कायदा है हमारे बड़ों ने ही समझाए कि जो इस काम के लिए जैसे अपनी बड़ाई चाहेगा, अपनी हैसियत बनाएगा, तो वो फितने का मुंह देखेगा। हाँ, इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, अपने आप को बंदा बनाना है और जिम्मेदारियां लेनी है। क्या करना है? जिम्मेदारियां लो, क्या तकाजा है, क्या जिम्मेदारी है, ताकि उसके मुताबिक करें। अपने पर जिम्मेदारियां लेनी, जितनी जिम्मेदारी ली जाती है उतनी मदद आती है। कायदा है कि जितनी जिम्मेदारी लोगे इतनी मदद आएगी। जिम्मेदारी से जान चुराओगे, जिम्मेदारी से अपने आप को काटोगे, फिर मदद नहीं देखोगे। अलमाउना तो अल्लाह कदर अलमाउना, कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। तो पहले जिम्मेदारी लेनी है, फिर खुदा की मदद जो गैप में है वो आएगी। अल्लाह की मदद सामने नहीं होती, वो गैप में होती है। काम होती है गैप में, जब उसकी मेहनत होती है तो वो मदद गैप से आती है। अल्लाह ने मददों को गैप में रखा है। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम के फल आएंगे, वो फल गैप में है, वो फल गैप में है। जब मेहनत हो जाती है उस दरख्त पर, मुद्दत बराबर हो जाए तो वो फल खुद ब खुद आने शुरू हो जाता है। ऐसे अल्लाह की मदद, जब मेहनत सही होगी और मेहनत अपने हद तक पहुंचेगी तो फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी। थोड़ी मेहनत पर नहीं, बल्कि वो इतनी मेहनत जितनी अल्लाह चाहते हैं, तो फिर जो मदद गैप में है वो बाहर आती है। वरना इजाजा फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद तो हक है, वो तो होकर रहेगी, मगर वो गैप में है। जब तकाजे पूरे हो जाएंगे और लोग काम करेंगे तो जो मदद गैप में थी वो बाहर आएगी और वो मदद देखेंगे, अल्लाह की मदद आ गई। समझ नहीं ना बात? इसे अल्लाह की मदद तो यकीनी है, उसका यकीन करना चाहिए, लेकिन उसके तकाजे पूरा होने से वो जाहिर होगी। इसलिए जो जो तकाजे आवे उसको लेना है, उसे पूरा करना है, फिर अल्लाह की मदद खुद ही देखेगा। हाँ, और जितनी मदद आएगी उतने तकाजे बढ़ेंगे, जितनी मदद आएगी उतने तकाजे बढ़ेंगे। कि अब की मतलब आपने काम किया तो वो तकरीबन 10,000 के हिसाब से वो कुर्बानी हुई। अब 10,000 की कुर्बानी दी आपने, अब अगला का तकाजा आएगा 20,000 का, कि भाई 20,000 का तकाजा है, कौन तैयार है? और 20,000 के तकाजे पूरे गए तो अगला तकाजा 3,000 का आएगा, 30,000 का आएगा। यूं तकाजे बढ़ेंगे और मदद भी बढ़ेगी, तकाजे बढ़ेंगे मदद भी बढ़ेगी, यहां तक के पूरी दुनिया में इसका रास्ता खुल जाएगा। ये होता है पूरी दुनिया में, रुकावटें खत्म हो जाएगी, दिल मुतवज्जे हो जाएंगे अल्लाह की तरफ। हाँ, यही मतलब हमारी मदद का ही मतलब है कि लोगों के दिल अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह की बात मानने वाले हो जाएं, और कुछ नहीं चाहते हम।
کہ جب لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو دل مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف, پھر لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں, گنہگار توبہ کر لیتے ہیں, وہ پرہیزگار جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں, جو پرہیزگار پہلے سے ہوتے ہیں وہ کام کی برکت سے آگے بڑھتے ہیں, اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو توبہ ملتی ہے, جو غافل ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے. تو اس طرح ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے, جیسا بارش کے پانی سے سب کو فائدہ ہوتا ہے, ایسے یہ کام کو بنایا گیا, یہ بارش کے پانی کے سب کو فائدہ, سب کا فائدہ بارش کے پانی میں ہے. بارش رک جائے تو پورا ملک پریشان ہو گیا, یہ نہیں کہ کھیتی والے پریشان ہو گئے, کہ سب پریشان ہو گئے, پانی رک گیا آسمان سے. ایسے ہی جب دن نہیں ہوگا کہ سب کا نقصان ہوگا, وہ دن ہوگا تو سب کا نفع ہوگا. یہ بارش کے پانی, حضور نے فرمایا کہ میری دعوت اور میرا آنا بارش کے پانی کی طرح سے, کہ بارش ہو گئی کہ پورے ملک کا فائدہ ہو گیا, ایسے کام ہوا کہ سب کا نفع. اس لیے میرے بھائیوں, اس کام کو سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اطاعت کرنے والا بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اطاعت سے چلو, اطاعت سے چلو. تو ان دو تینوں ہو تحت رو, اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. ایک تو اطاعت کے ساتھ چلنا ہے, دوسرا اپنی قربانیاں بتانی ہے اللہ تعالیٰ کو. کیا بتانی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا جان مال اولاً اللہ کے دین کے لیے ہے, پھر اپنی ضرورت کے لیے ہے, پھر دوسروں کی ضرورت کے لیے بھی ہے, کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے دین کے مددگار بنو اور اپنی ضرورت پوری کرو, کھاؤ پیو کماؤ, اور دوسروں کی بھی مدد کرو, دوسروں کی بھی مدد کرو اپنے جان مال سے. کہ دوسروں کی مدد کرنا اخلاق ہے, دوسروں کی مدد کرنا اس کو اخلاق کہتے ہیں, دین کی مدد کرنا نصرت کہتے ہیں, اور اپنی مدد کرنا جان مال سے یہ اپنی ضرورت ہے. تو ضرورت بھی پوری کریں گے, اخلاق بھی دکھائیں گے, نصرت بھی کریں گے. مسلمانوں کے جان مال میں یہ ترتیب ہے. مسلمانوں کے جان مال مالدار بننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جان مال اللہ کی امانت ہے. جیسے میں نے پہلے سنا ہے, حضرت نے فرمایا کہ تو اللہ کی امانت ہے, اللہ کے کام کے لیے دیے گئے. اس لیے میرے بھائیوں, اس کام میں اپنے آپ کو لگائے رہنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں لگے رہو, لگے رہو. جب لگے رہو گے تو ساری خیر دھیرے دھیرے آئے گی, ساری خیر دھیرے دھیرے آئے گی, اور سارا شر دھیرے دھیرے مٹے گا. جی ہاں, سورج چڑھا دھیرے دھیرے چڑھتا ہے, سورج جو اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. جی ہاں, اور سارا عالم روشن ہو جاتا ہے. ایسے یہ کہوں کہ دھیرے دھیرے چلو تاکہ عالم میں یہ خیر پھیلے, ایمان آوے, اعمال آوے, اخلاق آوے, اخلاص آوے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے, آخرت بنانی ہے. اس کا ہر وقت دھیان ہونا چاہیے, کیونکہ اخلاص والے جو ہوں گے وہی ہدایت کا ذریعہ ہوں گے. اخلاص کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے, آخرت بنانی ہے. ہاں, آخرت ہمیشہ کا ٹھکانا ہے, اس کو بنانا ہے. تو یہ مخلص ہوتے ہیں کہ مخلصین کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اور ہدایت پھیلتی ہے. جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے فتنے ہوتے ہیں اور ہدایت ختم ہو جاتی ہے اپنے اپنے غرضوں کی وجہ سے, اس کے مقابلے میں جب لوگ اخلاص والے ہوں گے, المخلصون هم صابیح الہدیٰ, کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں, ان کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی. لوگ گمراہیوں میں سے نکل کر حق پر آ جائیں گے اخلاص والوں کے ذریعے سے. جاننا لگا کر دین کا کام کرنا, یہ اخلاص کی علامت ہے. نہ کسی سے مال مانگنا ہے, نہ کسی سے چیز مانگنی ہے, اپنی جان مال سے اللہ کے دین کی نصرت کرنا, مشورے سے چلنا, اطاعت سے رہنا, سنتوں کا پابند بننا, یہ اس کام میں ضروری ہے. یہ اس کام میں ضروری ہے تاکہ یہ رسم نہ بنے, نہیں تو یہ رسم بنے گا, رواج بنے گی. رسم نہیں بنانا ہے بلکہ دین بنانا ہے. اس لیے اخلاص بھی چاہیے, استقامت بھی چاہیے. حضرت جی فرماتے تھے اخلاص نیت اتباع سنت, اخلاص نیت اتباع سنت, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جو کام سنت کے مطابق کام کرو, سنت کے مطابق نماز پڑھو, سنت کے مطابق مسجد میں آنا جانا رکھو, یہ سنت ہے, وہ اصل دین ہے. جو سنت ہے وہ ہی اصل دین ہے. اس لیے اپنی زندگی سنتوں پر لانی ہے, شریعت پر لانی ہے, اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے یہ کام ہے. اس کے لیے اسے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہی کریں گے
انشاءاللہ,
اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے, بار بار جائیں گے. جائیں گے تاکہ اپنے عمل پر قائم بھی ہوں اور دوسروں کو دعوت دینے والے بھی بنیں. اپنے عمل پر خود بھی قائم رہنا ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے, کیونکہ یہ امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہے, ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے اس کو یہ دونوں کام سنبھالنا ہے, امت والا کام بھی سنبھالنا ہے. امت کا کام اطاعت ہے اور نبی کا کام دعوت ہے, کہ دونوں کو سنبھالو, یہ دعوت بھی سنبھالو اطاعت بھی سنبھالو, یہ اس امت کا کام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ محنت دی ہے, اس محنت سے تمام دینی کاموں کو پانی ملے گا, مدرسے آباد ہوں گے, مسجدیں آباد ہوگی, خانقاہیں آباد ہوگی, لوگوں کے کاروبار میں دین آئے گا, ان کے کھانے کمانے میں دین آئے گا, پانی پہنچتا ہے اس کام سے. ہاں, اس کی اللہ سے امید رہنی چاہیے کہ ہمارے اس کام سے پانی پہنچے گا, نقصان کسی کا بھی نہیں ہوگا, پانی پہنچے گا, نفع آئے گا. اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا ہے, اپنی قربانیوں کو بھی آگے بڑھانا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو تیار کرے. اب حضور فرم کے تین دن کی جماعت میں ہر پرانا آدمی اپنے ساتھ نئے آدمیوں کی جماعت بنا لے اور مشورے میں رکھے کہ میں نے یہ جماعت تیار کی ہے, جہاں مشورہ ہوگا وہاں جائیں گے. تو ہر پرانا ساتھی نئے ساتھیوں کو تیار کرے لگاوے, تاکہ ایک ایک آدمی کا دین محفوظ ہو جائے دعوت سے اور محنت سے. تو اس کے لیے تیار ہے اپنے ذمہ داروں کی طرف سے جو جو تقاضے کیے جائیں ان تقاضوں کو اوڑا جائے, ان تقاضوں کو اوڑا جائے, اسے کام میں ترقی ہوتی ہے. آپ بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ چار چار مہینوں کے لیے نفد نفد کا تقاضا آ رہا ہے, وہ بھی بتائیں.
جی بھائی, ماشاءاللہ قرآنوں کا مجمع ہے, کافی بڑا مجمع ہے, بہت اطمینان کے ساتھ سب حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو جب تک کام پورا نہ ہو جائے تشریف رکھیں, جلدی نہ کریں, اس لیے ابھی اطمینان سے بیٹھے رہیں. بھائی سب سے پہلے اس وقت میں تقاضا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے بعد ایک بڑا مجمع یہاں آیا اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ کام کیا, گاؤں گاؤں گئے اور ہر جگہ چل پھر کے محنتیں کی, تشکیلیں بھی کی, جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار بھی ہو کر آیا. تو جو مجمع الحمدللہ اس وقت میں نقد چلنے کے لیے تیار